الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ جو بات عرض کی تھی آخر میں وہ یہ تھی کہ آپس میں ہم کلام ہوں گے قیامت کے دن، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنے ٹھہرے، تو کوئی کہے گا کہ ایک دن ٹھہرے، کوئی دس دن کا کہے گا، اور کوئی کہے گا کہ میاں ایک لمحے سے زیادہ ہم ٹھہرے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم، کہ جو اہل علم ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ کہیں گے کہ تم ٹھہرے قیام، تم اتنے دن ٹھہرے جتنا تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی تم نے اپنی پوری مدت وہاں گزاری جو وقت اللہ کے یہاں متعین تھا، اس کے بعد پھر قبروں میں چلے گئے، برزخ کی زندگی گزاری، اور یہاں تک کہ جب سور پھونکا گیا تو پھر تمہیں اٹھایا گیا، تو تم نے ایک لمحے بھی کم نہیں کیا جتنا وقت تمہارے لیے متعین تھا پیدائش سے لے کر اور یوم البعث تک اٹھائے جانے تک، تو اٹھائے جانے تک کا پورا وقت تم نے گزارا ہے. البتہ انہیں وہاں کی تکالیف دیکھ کر دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور جو اٹھائے جانے تک کی زندگی ہے، وہ یقیناً انہیں ایک لمحہ معلوم ہوگی بس، اور پھر آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، اس کے سامنے واقعتاً یہ ایک لمحے سے بھی کم کا معاملہ ہے، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں. آخرت کا معاملہ جو ہمیشہ کا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں دنیا میں 100-200 سال، 1000-10000 سال بھی اگر کوئی گزار لے تو ہمیشہ کے مقابلے 10000 سال کی کیا حیثیت، کوئی حیثیت نہیں. تو انہیں محسوس ایسا ہی ہوگا کہ بس ایک لمحے ہم ٹھہرے. اصل میں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک نبی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ تو دنیا میں لوگ مرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کو کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات پر روح قبض کر لی ان کی، اور جس سواری پر سوار تھے جانور پر اس کی روح بھی قبض کر لی، اور جو ان کے ساتھ کھانا وغیرہ تھا وہ یقیناً نہیں پڑا رہ گیا. تو اللہ رب العزت نے 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا، اور جب اٹھے تو ان سے پوچھا کم لبیس تم، کتنا ٹھہرے، کتنی مدت گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک دن یا آدھا دن. یعنی انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ بس ابھی کل کی بات ہے، آج اٹھ گئے، یا زیادہ سے زیادہ صبح سوئے شام کو اٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 100 سال تم یہاں پڑے رہے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا کھانا کہاں ہے، تمہاری سواری کا جانور کہاں ہے. تو سواری کے جانور کا یہ معاملہ ہوگا کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی بچی بھی نہیں ہوں گی، اور کھانے کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ سڑا ہوا نہیں ہوگا، ویسے کہ ویسے موجود ہوگا. دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں تو دیکھو، لم یتسنا قرآن نے کہا قال بل لبست مئة عام فنظر الى طعامك، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، وشرابك پینے کی چیزوں کو دیکھیے، لم يتسنى خراب نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے 100 سال تک کھانے کو خراب نہ کرے، وہ ویسا کا ویسے ہی موجود. وانظر الى حمارك، اب اپنے گھرے کی طرف بھی نظر ڈالیے. ولنجعلك آیة للناس، اور آپ کو بھی ہم نے نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھلا دیا کہ جیسے ہم نے 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کھڑا کر دیا، گدھے کو زندہ کر دیا دوبارہ، کھانا نہیں سڑا 100 سال تک، اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہے کہ بہت سی چیزیں ناممکنات میں سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہو جائے کہ تمہارا رب ایسا کرے گا، پھر کوئی مشکل مشکل نہیں، پھر کوئی ناممکن نہیں، بل لغت سے ناممکن لفظ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے. تو اسی طریقے سے انسانوں کا معاملہ ہے، ہزار ہاں سال گزر جائیں گے. اب دیکھیے 1400 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، کتنے اولیاء اس دوران جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا، کتنے لوگ روزانہ صبح سے شام تک مرتے ہیں، اور قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے کہ برزخ کے اندر ان کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن سب وہ پڑے رہیں گے ایک وقت تک، یہاں تک کہ جب یوم البعث جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دن آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ اٹھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِي وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کی طرف داری کر سکے، کچھ نہیں. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. یہاں کی جو رنگ و نور کا سیلاب ہے اور جو یہاں کی رونقیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آخرت سے غافل کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے میں مت پڑنا. یہاں کی چکا چون، یہ روشنی چند روزہ ہے اور پھر اندھیرا ہے، اصل اندھیرا ہی ہے، روشنی تو کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اندھیرا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دھوکے میں مت پڑو. اور ایک جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، ماں باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و بنی، دوست سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا وہ دن قیامت کا دن. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا یسلو حمیم حمیما، گہرے دوست ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، حالانکہ یبصرونہم، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو لیکن کام نہیں آئیں گے. البتہ اہل تقوی کے بارے میں فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقی، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء خلیل کی جمع، کہ خلیل دوست، یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. البتہ الا المتقی، تقوی کی بنیاد پر جو دوست جمع ہوتے تھے دنیا میں، اللہ کی محبت میں جو مجبور ہو کر جمع ہوتے تھے، بس ان کی دوستی کام آئی. اب آپ سوچیے کون سے دوست ہمارے کام کے ہیں اور کون سے دوست کام کے نہیں ہیں، جو ہمیں نمازوں سے روکیں، جو ہمیں مسجد میں آنے سے روکیں، جو قرآن مجید پڑھنے سے روکیں، جو دین کی طرف چلنے سے روکیں، وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دوست وہی ہیں جو تقوی کی بنیاد پر ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور ہمیں بھی ڈراتے ہوں، وہ ہمارے دوست. جو ہمیں کہتے ہوں کہ میاں دیکھو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، جو ہمیں لاہو لاب کے کاموں سے روکیں، جو گناہوں کے کاموں سے ہمیں روکیں، وہ ہمارے دوست. آج ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں جو ہمیں لاہو لاب میں ڈال دیں، عیش و مستی کی دنیا میں لے جائیں کہ چلو میاں چھوڑو، کہاں تم یہاں پر پڑے ہوئے ہر وقت سجدے کرتے رہتے ہو، آج وہ ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ دوست کون تھے، دشمن کون. پھر پتہ چلے گا کہ جو جن کو ہم دوست سمجھتے رہے وہ دشمن تھے، جن کو اپنا دشمن جانتے رہے حقیقی دوست وہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقی، تقوی والے صرف دوست، جو دوستی تقوی کی بنیاد پر دنیا میں ہوگی وہ دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے آپس میں، ایک دوسرے سے محبت تھی اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا. اور انبیاء اس وقت لوگوں کی سفارشوں میں لگے ہوں گے اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھے ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً وہ بہت سے لوگوں کی سفارشیں کریں گے تو وہ اس کام میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے عام لوگ ہوں گے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نور کے منبر پر بیٹھے وہ خوش گپیاں کر رہے ہوں گے اور بے خوف ہوں گے، کوئی غم ان کے نزدیک نہیں ہوگا. تو یہ ہے نتیجہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے. اسی لیے کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، ارے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو اور بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے بغض بھی نہ ہو اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی سے محبت بھی نہ ہو. محبت ہو تو اس لیے ہو کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس اس مقصد کے لیے جب آدمی کو محبت ہوگی تو انشاءاللہ یہ محبت وہاں کام آئے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں تمہیں، ان کے عملوں سے غفلت میں مت پڑ جاؤ، تم گمان نہ کرو اس بات کو، سوچو مت کہ اللہ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظلم کرتے ہیں. ظالموں سے اللہ غافل نہیں ہے، انہیں ڈھیل ضرور دے رکھی ہے دنیا میں کہ وہ جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، اور بعض اوقات آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو ان کو ساری طاقتیں حاصل ہیں، ساری دولتیں حاصل ہیں، جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں، ہم اللہ کا نام لینے کے باوجود ہمیں اختیار نہیں ہے بہت سی چیزوں کا، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دنیا کی جو ہے ہاشم و خدم ہمارے پاس نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان کی جو زندگی ہے تمہیں غفلت میں مت ڈالے. ولا تحسبن اللہ غافلا، یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے. اما یعمل الظالمون، ظالم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. البتہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے ایک خاص دن کے لیے جس دن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن یہ ٹک ٹکی لگائے آسمان کی طرف دیکھے اوپر دیکھتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، آگے پیچھے کی کہیں فکر نہیں ہوگی اور ان کی آنکھیں واپس نہیں لوٹیں گی اور ان کے دل دہشت سے پھٹ جائیں گے. تو وہ دن آنے والا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. وہ دن ایسا ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، وہ معمولی چیز مت سمجھو اس کو. یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، بھول جائے گی اس کو دودھ پلانا. وتضع كل ذات حمل حملها، اور جس کو حمل ہوگا اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. وترى الناس سکارى، اور لوگوں کو تو دیکھے گا مدہوشی کے چال میں چل رہے ہوں گے. وما هم بسکارى، لیکن ان پر نشہ نہیں ہوگا. ولكن عذاب الله شدید، دہشت سے ایسے ہو جائیں گے. تو وہ دن آنے والا ہے، اس لیے کوئی اگر ظالم ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آج جو ڈھیل دے رکھی ہے ہمیشہ ڈھیل رہے گی، ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی رسیاں کھینچیں گے. اس لیے ہم غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور وہ دن اللہ رب العزت نے رکھا ہے جس کو مالک یوم الدین کہا ہے، کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، بدلے کا دن، جزا کا دن، انصاف کا دن. اللہ تعالیٰ اس وقت ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیں گے. بہرحال یہاں تک تو قیامت کے احوال کا معاملہ تھا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت مختلف لوگ اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے. دنیا میں جنہوں نے برے کام کیے وہ اپنی برائیوں کی وجہ سے مختلف عذابوں میں مبتلا ہوں گے، اس کا بھی تفصیلی ذکر ہے، لیکن چونکہ بہت تفصیل ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہاں. البتہ ایک روایت آتی ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو آپ کے ہاتھ میں بکری کی دستی آپ کو پسند تھی وہ تھی, اور آپ نے اس میں سے تھوڑا سا گوشت کھایا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا, جس کا حاصل و خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اول اور آخر سب لوگوں کا سردار ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. مطلب یہ کہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر تم سے بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سردار تو میں آج بھی ہوں الحمدللہ, لیکن اس دن ظاہر ظہور بھی ہوگا اس کا کہ جتنے بھی اول اور آخر سب جمع ہوں گے اور ساری سرداری اور سیادت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگی, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اس دن فرمایا کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا. بعض نے کہا کہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, جس کی وجہ سے لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے اور مختلف لوگ اپنی اپنی بدعمالیوں کے سبب مختلف مرحلوں میں ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا, تو کسی کا گھٹنوں تک ہوگا, تو کوئی تہبند باندھنے کی جگہ تک پسینے میں ہوگا, اور کوئی سینے تک, اور کسی کا پسینہ منہ تک جو ہے وہ کسی کا منہ میں داخل ہو رہا ہوگا. یعنی اس حد تک پسینے میں پسینہ آئے گا تو ختم نہیں ہوگا, وہ برقرار رہے گا, یہاں تک کہ لوگ گھبرا جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آپ دوزخ میں بھیج دیجئے. حالانکہ دوزخ اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے, لیکن وہ اس سے گھبرا جائیں گے. فرمایا کہ لوگ تھک جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, تو آپس میں گفتگو کریں گے کہ کیا کریں. تو کوئی کہے گا کہ میاں کسی اللہ والے کو ڈھونڈو, کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو کہ جو ہماری سفارش کرے. تو سب لوگ کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے باپ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. جمع ہو کر لوگ آئیں گے ان کے پاس اور کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے, گھٹن انتہا درجے کی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اور کہیں گے کہ چونکہ مجھے خود اپنا ڈر ہے کہ آج مجھ سے کوئی مواخذہ نہ ہو جائے, مجھے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, لیکن میں نے وہ درخت یا اس کا پھل کھا لیا تھا جس کی بنا پر آج مجھے اپنا ڈر ہے, میں تمہاری سفارش کیا کروں, اگر مجھ سے مواخذہ ہو گیا تو کیا کروں گا. اس لیے وہ خود نفسی نفسی کریں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے ایسا کرو کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے تاکہ یہ عذاب ختم ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ رب العزت بہت ناراض ہیں, بہت غصے میں ہیں, اور میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ بولوں, اور مجھے خود اپنا ڈر ہے اس لیے کہ میں نے کافروں کے حق میں بد دعا کی تھی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مواخذہ ہو جائے کہ تم نے بد دعا کیوں کی تھی. قرآن مجید میں ارشاد ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ, سب پر عذاب بھیج, تو اس کی طرف اشارہ ہے. تو نفسی نفسی کریں گے اور فرمائیں گے کہ میاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے تو اپنا ڈر ہے, کہیں مجھ سے مواخذہ نہ ہو جائے, میں نے تین مواقع ایسے تھے کہ جس میں مجھے ضرورتاً دینی ضرورت کے تحت میں نے جھوٹ بولا تھا, حالانکہ وہ جھوٹ بولنا شرعاً جائز تھا, اس وقت ناجائز نہیں تھا کیونکہ دینی ضرورت کے تحت بولا تھا, لیکن مجھے پھر بھی ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما لے آج, لہذا میں تو سفارش نہیں کر سکتا, البتہ تم ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیے, ہماری حالت آپ کے سامنے ہے. تو وہ بھی نفسی نفسی کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آج سفارش کروں, مجھے اپنے مواخذے کا ڈر ہے, کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان جب لڑائی ہو رہی تھی تو ایک شخص کو میں نے تادیباً ایک گھوسا مارا تھا, مقصد میرا مارنا نہیں تھا لیکن میرے گھوسے سے وہ مر گیا, آج اگر اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہو گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں, کیا کر سکوں گا, اس لیے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا, البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے, لیکن وہ بھی معذرت کر لیں گے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی لغزش کا ذکر نہیں فرمایا. معذرت فرما لیں گے اور کہیں گے کہ میں جو ہے نہیں سفارش کر سکتا. البتہ تم نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے تمہاری. بہرحال لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور جا کر درخواست پیش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سفارش کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوں گا اور اللہ کے عرش کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سجدے میں پڑا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اور آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اجازت ملے گی اللہ رب العزت کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں آیت الکرسی میں یہ بات ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے دربار میں مگر اس کی اجازت سے. تو جو اجازت کا سلسلہ شروع ہوگا وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سر اپنا ڈال دیں گے سجدے میں اور پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیے، پھر آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور لوگوں کو میں سے بعض ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے تو ہم اور آپ کس قدار میں ہیں بھائی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نفسہ نفسی کر رہے ہوں تو وہاں ہم اور آپ جیسے آدمی کس قدار و شمار میں ہوں گے. اس لیے بڑی فکر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کسی سے باز پرس ہو گئی اور کسی کا مواخذہ ہو گیا تو اس دن پھر بچنے والا نہیں ہو، بچے گا وہی جس سے اللہ تعالیٰ باز پرس نہ فرمائے، جس سے کوئی سوال جواب نہ ہو، اور اگر کسی سے سوال جواب ہو گیا تو وہ بچ نہیں سکتا. تو قیامت کے دن بڑا سخت جو یقیناً آنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بعض ایسے لوگوں کی علامتیں بیان فرمائی ہیں جو اس دن بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص جو منصف بادشاہ ہو، یعنی وہ شخص جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، وہ شخص جس نے اپنی جوانی اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، یعنی جو اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوگا وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. اسی طریقے سے وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہو آپس میں، ملتے تھے تو اللہ کے لیے اور جب جدا ہوتے تھے تو اللہ کی محبت دل میں لے کے جدا ہوتے تھے، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اسی طریقے سے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ مسجد میں موجود ہے، اب نماز کا وقت ختم ہو گیا، چلا گیا، گھر چلا گیا یا دکان پہ چلا گیا، لیکن دل اٹکا ہوا مسجد میں، کبھی اذان ہوگی تو مسجد جاؤں گا، دل میں خیال لگا ہوا. فرمایا کہ یہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ شخص کہ جسے دنیا میں کسی خوبرو عورت نے برائی کی طرف بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، فرمایا کہ وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اس طرح سے خرچ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، فرمایا وہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. تو یقیناً وہ دن بڑا سخت ہوگا، لیکن استثناء فرمایا بعض لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں. تو وہ دن ہوگا بڑا سخت، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے. ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آخرت میں آپ میری سفارش فرمائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ضرور تمہاری سفارش کروں گا. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہاں تلاش کرے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی، آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا پل صراط کے پاس. کہا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہا جہاں وزن اعمال ہو رہا ہوگا وہاں پر تلاش کریں، کہا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہا پھر حوض کوثر پر. فرمایا تین مقام ہیں، ان تین مقاموں میں سے ایک پر ضرور مجھے بھی تم پاؤ گے. تو بہرحال یہ نشاندہی بھی آپ نے فرما دی کہ کس کس مقام پر میں وہاں تمہیں مل سکوں گا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیں وہاں پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں. فرمایا کہ میری امت کی خاص علامت یہ ہوگی کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے امت کے اعضاء وضو روشن اور سفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمانا. البتہ چونکہ امت میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے, بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو آپ کی طرف آئیں گے حوض کوثر پر, لیکن آپ تک ان کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا, راستے میں حائل کر دیا جائے گا ایک پردہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو میرے لوگ ہیں, ان کو میری طرف آنے دو. تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نت نئی چیزیں ایجاد کر لیں. تو بے شک امت تو آپ ہی کی کہلاتے ہیں, لیکن چونکہ نت نئی چیزیں ایجاد کر لیں, بدعات انجام دی, اس لیے آپ کے اور ان کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا. تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن, انہیں مجھ سے اور دور کر دو, دور کر دو. اللہم حافظنا من, اس لیے بدعات سے ہی بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے جو کام اختیار نہیں کیے ان کاموں کو اختیار کرنا, جو کام شریعت نہیں ہے ان کاموں کو شریعت میں سے سمجھنا, یقیناً یہ بدعات کے قانون سے بچنا چاہیے. آج بہت ساری چیزیں ہیں, آج ہم نے جن کو ضروری سمجھ لیا ہے ان بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے, ورنہ خدا نہ کرے باوجود اس کے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بدعات میں مبتلا ہیں. کہیں تیجے ہیں, کہیں چالیسویں ہیں, کہیں عرس ہیں, اور اس قسم کی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, صحابہ کرام نے نہیں کی, اور آج ان کو ہم اپنے سینے سے لگائے بیٹھے, نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے بدعتی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا, اس لیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ عین دین سمجھ کے تو کر رہا ہے. اگر دین سمجھ کے نہ کر رہا ہوتا تو کیوں کرتا؟ چونکہ وہ اس کو دین ہی سمجھتا ہے, شریعت سمجھتا ہے, اور جو اس سے منع کرے اس کا دشمن بن جاتا ہے, اس لیے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اہل بدعت میں سے نہ بنا, کیونکہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے. اہل بدعت نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ بدعات میں مبتلا ہیں اور اس کو وہ شریعت کا کام سمجھتے ہیں, عین شریعت. تو اس لیے بدعات سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے قیامت کے دن, باوجود اس کے کہ ان کے اعضاء وضو روشن ہوں گے, اس لیے کہ وہ وضو تو کرتے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا چاہیں گے تو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا وہ, اور فرمایا جائے گا کہ انہوں نے دین میں نت نئی باتیں ایجاد کی, اس لیے آپ کی طرف آنے سے انہیں روک دیا گیا اور رکاوٹ ڈال دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن, انہیں ہم سے اور دور کر دیجیے, دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل نہ فرمائے, بلکہ جو ہمارے بھائی ان بدعات میں مبتلا ہیں, ہے مخلص لیکن نا واقفیت کی بنا پر, جہالت کی بنا پر مختلف بدعات میں مبتلا ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی بدعات سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا, اس لیے کہ ان سے بھی ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور نہ ہونی چاہیے, دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نہ ہمیں اہل بدعت میں سے بنائے اور جو مبتلا ہیں اللہ ان سے انہیں بھی نکال دے, اور سب کو اللہ رب العزت ہدایت کا نور عطا فرمائے, سنتوں پر چلنے والا بنا دے, آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنا دے, اور ان پر یہ بات بھی واضح کر دے کہ ہم ان کے دشمن نہیں دوست. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بدعات سے بچائیں. بعض چیزیں دنیا کے اندر رائج ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں, حقیقت میں ان کا کوئی واسطہ, اسی لیے ہمیشہ یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پیمانہ ہے, کسوٹی ہے, وہ موجود ہے. آپ پرکھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھیے قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں. الحمدللہ قرآن مجید موجود ہے یا نہیں, تو اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید میں تلاش کیجئے. آپ تلاش نہیں کر سکتے تو تلاش کرنے والوں سے, علماء سے پوچھئے کہ بھئی یہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا حکم قرآن مجید میں کہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ نہیں جی قرآن مجید میں تو نہیں, تو پوچھئے ان سے کہ اچھا پھر کسی حدیث میں موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی اتنی احادیث ہیں, تو ان کتابوں میں سے کسی کتاب میں اس حدیث کوئی حدیث ملتی ہو تو ہمیں بتا دیجیے. اگر قرآن مجید میں بھی نہ ملے, حدیث میں بھی نہ ملے, تو ایک اور چیز ہے. اور وہ ہے صحابہ کا عمل کے اچھے بتائیے صحابہ میں سے کسی نے کیا. یہ تین چیزیں ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہ قرآن مجید میں نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ میں سے کسی نے کیا تو بھائی وہ دین کیسے ہو سکتا.
دین تو انہی چیزوں پر منحصر ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی صحابی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ کر رہا ہو. کیونکہ صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے, وہ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دے دینے والے تھے. آپ کا پسینہ آپ کا پسینہ جہاں بہتا تھا وہ اپنا خون دینا وہاں پسند کرتے تھے. ہماری طرح نہیں تھے دعوے کرنے والے بلکہ عملاً وہ سب کچھ یہ کام کرتے تھے. یعنی کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے تیروں کی بوچھار جب ہو رہی تھی اپنے چہرے سے تیروں کو روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے. کتنے صحابہ کرام ہیں کسی نے اپنے سینے کو آگے کیا تھا کہ کوئی تیر آپ کی طرف نہ لگے. بعض وقت چہرہ یعنی کوئی صحابی تیر مارتے تھے کافروں کی طرف پھینکتے تھے آپ تھوڑا سا اونچا ہو کر دیکھتے تھے کہ کسے لگا تو وہ صحابی جلدی سے اپنے چہرے کو بھی اوپر کر لیا کرتے تھے کہ تیر آگے آپ کو نہ لگ جائے کسی اور اپنے چہرے کو زخمی کرا لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر بھی نہ پہنچنے دیا. تو یہ صحابہ کرام تھے دعوے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ عملاً محبت کا ثبوت دیا کرتے تھے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ تین چیزیں ہیں کسوٹی ہے. آخر ہم دنیا کی بہت سی چیزیں پرکھنے کے لیے جاتے ہیں. نقلی نوٹ ہے تو اس کی بھی کوئی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نقلی اصلی ہوتا تو ایک جیسا ہی ہے نا. پانچ سو ہزار کا نوٹ نقلی بھی ویسا ہی ہوتا ہے اصلی بھی ویسا ہی ہوتا ہے عام آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا. بعض اوقات بینکوں میں جو ہے وہ جعلی نوٹ چلے جاتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا جو رات دن بینکوں نوٹوں سے کھیلتے ہیں لیکن اس کے باوجود اصلی نقلی کا پتا نہیں چلتا اتنا اصل ہوتا ہے وہ. تو ایسے ہی جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں ان میں اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے. اب اصل نقل ہم کیسے پتا چلے ہم سے ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی عطا فرما دی اور یہ اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا. آج صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ایک موقع پر کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو یقیناً وہ صحابہ کرام جو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سا فرقہ تھا کہ ہم اس میں سے ہونے کی کوشش کریں. نہ کہ فرقہ بتائیے, آپ نے اس کی ایک ہی علامت بتائی اور وہ علامت یہ تھی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا مانا علیہ وہ اصحابی. یہ آپ نے فرمایا اس کے جواب میں جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. تو میرے طریقے سے مراد ہے سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا کہلائے گا؟ سنت کہلاتا ہے. تو مانا علیہ جو میرے طریقے پر ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو میرے سنت پر عمل کرنے والا ہو. اور وہ اصحابی میرے صحابہ کے طریق پر ہو. تو صحابہ سے مراد کیا ہوئی؟ جماعت. اسی کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت. لیکن صرف نام کے اہل سنت والجماعت نہ بنیے, نام کے تو بہت سے لوگ ہیں بلکہ حقیقی معنی میں جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقوں پر ہوں. اب ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اذان سے پہلے ہمارے یہاں کوئی چیز رائج ہے تو پوچھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا. اذان ہوتی تھی تو کوئی صحابی جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو جملے آج بعض جگہ کہے جاتے ہیں صحابہ میں سے کسی نے کہے یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا یا حضرت بلال ایسی اذان دیتے تھے یا بعض لوگوں نے اذان میں بعض چیزیں اضافہ کر دی ہیں اس اذان کا کہیں وجود ہے؟ آسانی سے پتہ چل جائے گا آپ کو, بہت جلدی آپ پہچان لیں گے کہ صاحب اذان کا صحیح طریقہ کیا ہے. اذان کے بعد آپ نے کوئی طریقہ کوئی جملہ کہا ہو. اسی لیے بعض حضرات نے یہاں تک منع کیا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد اونچی آواز میں دعا پڑھنا. بعض لوگ ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ یہ بھی نمازی کا حصہ ہے اذان کا حصہ ہے, ایسا بھی نہ کرو. تو یہ سارے طریقے صحابہ کرام کے یہاں بھی سب بندی ہوتی تھی. جب سب بندی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کس وقت کھڑے ہوتے تھے بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عمل دے دیجیے, ان سے بڑا جلیل القدر صحابی کون ہوگا؟ سب بندی ہوتی تھی, کوڑا ہاتھ میں لے کر سب ٹھیک کرایا کرتے تھے کہ سیدھے ہو جاؤ, اس کے بعد کہتے تھے تکبیر پڑھیے. تو طریقہ صحابہ کا کیا موجود نہیں؟ اور پھر جب حکم یہ دیا گیا کہ اپنی صفوں کو درست کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صفیں درست کرایا کرتے تھے کہ جیسے ان صفوں سے آپ نے تیروں کو درست کرنا ہو, یعنی ایسی صفیں درست فرمایا کرتے تھے. حالانکہ ہم اس زمانے میں درست کرانے کی نوبت بھی اس لیے آتی تھی اور آج بھی آتی ہے, ہمیں اس کا افسوس ہے کہ آج بھی آتی ہے باوجود کے نشانات موجود ہیں, صفحے موجود ہیں لیکن آج بھی ہم کو آگے کرا کو پیچھے کرائے اور اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے صفوں کو درست کر لو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. آج امت میں اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے، اور بار بار ہی کہنا پڑتا ہے کہ صفے درست کر لیجیے. حالانکہ اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں کہنے کی بھائی؟ ہم تو الحمدللہ سنت کی نیت سے کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سب وہ صفو بکوں صحیح نتش ہے کہ صبح ہوں ان تمام سلام، کہ اپنے صفوں کو درست کر لو. اس لیے کہ صفوں کا درست کرنا یہ تمام سلاد میں سے، اتمام سلاد میں سے، تو سنت کی نیت سے کہہ لیں، لیکن صفے درست ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صفے درست فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک کونے سے آپ تیر پھینکیں تو وہ سیدھا نکل جائے گا، کسی کو لگے گا نہیں، یعنی کوئی اتنا بھی آگے نہیں ہوتا تھا. باوجود اس کے کہ اس زمانے میں سب صفے کا صفوں کا نشان نہیں ہوتا تھا، بعض موقع میں چٹائیاں بھی نہیں ہوتی تھی، مٹی پر نماز پڑھتے تھے، لیکن صفوں کا اہتمام ایسا ہوتا تھا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ لوگوں کو صفے ٹھیک کرنے آ گئی ہیں، تو آپ نے چاہا کہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کروں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ باہر نکلا ہوا، آپ سخت ناراض ہوئے. فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے صفوں کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنے صفے ٹھیک کر لو، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے. اور اسی طریقے سے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. تو ہم دیکھ لیں اپنے صفوں کو درست کر لیں، تو نماز صفے درست تبھی ہوں گی کہ جب ہم اس کا اہتمام پہلے سے کریں گے. اگر حیا اللہ صلاح کے آگے کھڑا ہونا شروع ہوں گے تو سب بندی کب ہوگی، نماز کب شروع ہوگی بھائی؟ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں مثال ہے کہ آپ حدیث میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا عمل کیا تھا، تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا صحیح طریقہ کیا، غلط طریقہ کیا. اسی طریقے سے حدیث میں اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جہاں نماز لوگ پڑھ رہے ہوں تو وہاں اونچی آواز سے تلاوت بھی نہ کی جائے. اب بعض مسجدوں میں دیکھا سلام پھیرتے ہی افضل لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں خلل آتا ہے. یا بعض جگہ اونچی آواز سے دعا شروع ہو جاتی ہے، ان کی دعا کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے اختیار کیے، کبھی بعض اوقات آپ نے ایسا بھی کیا کہ سلام پھیرا اور پھر سے اٹھ کے تشریف لے لیں، یعنی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں نہ اٹھائے اور ایسے تشریف لے گئے. تو کبھی کبھی آپ نے ایسا بھی کیا، اور کبھی آپ وہیں بیٹھے رہے. آج اہل عرب کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا حرمین شریف ہیں جو لوگ جاتے ہیں وہاں، بے شک یہ معمول تو نہیں ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا. اس لیے ہم بھی یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ اس کو ضروری مت سمجھو. اگر ضروری سمجھو گے، بعض لوگ اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام صاحب سلام پھیر دیں تو اس کے بعد وہ بےچارے بیٹھے ہی رہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک امام دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، وہ سمجھتے ہیں ابھی تک لوگ ہم نماز سے فارغ نہیں ہوئے، دعا کرائیں گے تو جائیں گے مسجد سے. حالانکہ ایسا نہیں، مقتدیوں کا رشتہ امام سے سلام تک ہے بس. جب سلام پھیر دیا امام نے، مقتدی بھی فارغ امام بھی فارغ، امام چاہے تو امام بھی اٹھ کے جا سکتا ہے، مقتدی چاہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت. ضروری نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں دعا تک، بلکہ اپنی دعا مانگ لیں، مانگ کے چلے جائیں، اگر کوئی جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں. امام بھی اپنی دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اپنی دعا مانگ لیں آپ، اور امام کے ساتھ آپ بھی سب مانگ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ضروری نہ سمجھیں اس کو. اہل عرب ہم سے اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں جو ہمیں آتی بھی نہیں، ہماری زبانوں پر بھی نہیں چڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض نمازوں کے بعد کچھ دعائیں تھیں خاص جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ سب دعائیں وہ مانگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، البتہ اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہ سمجھے، ویسے تو آداب دعا میں سے ہے، جب کسی سے مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی کے آگے، تو اللہ رب العزت زیادہ مستحق ہیں کہ اس کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں. لیکن ہر فرض نماز کے بعد یہ ضروری نہ سمجھے آدمی، ضروری نہ سمجھے کا مطلب اعتقاد ضروری نہ سمجھے. ویسے ہاتھ مانگ کر اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو ضروری فرض اور واجب کے درجے میں نہ سمجھے کہ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس کو برا سمجھنے لگے. جیسے بعض لوگ سلام کے بعد چلے جاتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب دعا مانگے بغیر چلا گیا. اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ اعتراض درست نہیں. اگر کوئی جانا چاہے تو وہ فارغ ہو گیا جماعت سے، جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم احادیث میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. جو دعا مانگے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، جو نہ مانگے اور اس کا چلا جائے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. کوئی مانگے پڑھتا رہے دعا مانگتا رہے اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی اٹھا لے تب بھی کوئی، کبھی اٹھا لے کبھی نہ اٹھائے سب طریقے جائز، لیکن کوئی کسی پر تان نہ کرے. اسی طریقے سے اور بہت سے طریقے ہیں، میں اب اگر اس کو گنواؤں گا تو ایک لمبی فہرست ہے کہ کون کون سی چیزیں بدعات ہیں. اور ایک بات بس کہہ کے ختم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سنتوں کو تو بھول جائیں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے، لیکن بدعات سنت جیسی بن جائیں گی. یعنی لوگ بدعتوں کو انجام دینا ایسا سمجھیں گے کہ اگر یہ نہیں کیا تو سنت ادا ہی نہیں ہوئی. اب جیسے نماز جنازہ کے بعد بعض مسجدوں میں اتنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اگر یہاں پہ بےچارے جب آتے ہیں نماز جنازہ، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ دعا تو ہوئی نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ارے بھائی، نماز جنازہ خود دعائے جنازہ ہے. اصل میں میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا تھا کہ ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں یہ نماز جنازہ کہہ دیا جاتا، اصل میں دعائے جنازہ ہے. میں نے بتایا بھی تھا ہم کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ مغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے، اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہے اللہ ان سب کو بخش دے، جو موجود نہیں ہے ان کو بھی بخش دے، وہ صغیرینا چھوٹوں کو بھی بخش دے، وہ کبیرینا بڑوں کو بھی بخش دے، وہ زکرینا جو مرد ہیں ان کو بھی بخش دے، وہ انسانا ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. اللہم من احییتہن فاحیی للاسلام، اے اللہ تو جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، وہ من توفیتہن فتوفوا للایمان، اور جسے موت دے ایمان پر موت دے. تو یہ دعا تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، ہم بھی وہی دعا مانگتے ہیں، اس کو کوئی دعا ہی نہیں سمجھتا. اور رسمی طور پر ہاتھ اٹھانا اور منہ پھیر لینا سمجھتے ہیں ہم نے اب دعا کر لیا بخشا گیا ہی. تو یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقے کو ضروری سمجھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ یہ دعا ہی نہیں ہے. عام لوگ بےچارے سمجھتے ہیں کہ وہ دعا تو ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ دعا ہی ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں. آپ الحمد للہ ہمارے یہاں تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کرتے اس پر رحم فرما، وعافهم وعافانهم، اے اللہ اسے عافیت عطا فرما، وآکرم نزلہم، اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، یہ تیرے پاس آ رہا ہے اللہ اس کی مہمان نوازی فرما، وبسط مدخلہم، اور جس قبر میں اس کو داخل کرے اللہ اس قبر کو وسیع فرما دے، واغسلہم بالماء والثلج والبرد، اور اے اللہ تو اس کو دھو دے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ. یعنی ساری وہ چیزیں جن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، دھوئی جا سکتی ہیں چیزیں. ونقهم من الذنوب والخطايا، اور اللہ اس کو پاک صاف کر دے گناہوں سے. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، جیسا کہ سفید کپڑے صابن سے صاف کیا جاتا ہے، اللہ تو گناہوں سے اس کو ایسا پاک صاف کر دے. سفید کپڑے کو جب آدمی دھوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کوئی داغ دھبوں سے باقی نہ رہے، تو اللہ تو بھی اس پر کوئی گناہ نہ چھوڑ. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اور پھر کیا دعا کرتے ہیں، اللہم ادخلوا دارا خیرا من داریہا، اللہ اپنے گھر کا اچھا گھر عطا فرما دے، وابدلوا دارا خیرا من داریہا، اور جو گھر اب عطا فرمائے وہ اس کو اس سے بہتر عطا فرما. اور اگر مرد کا جنازہ ہو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زوجا خیرا من زوجیہا، اس کو بیوی جو ہے اس سے بہتر عطا فرما دے، وادخلوا الجنہ، تو اس کو جنت میں داخل فرما دے، ورنہ جاتا میں نار اور دوزخ سے آزاد کر دے. بتائیے یہ دعا ہے یہ تماشا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. قصور ہمارا کہ ہمیں نہ وہ دعا آتی نہ یہ دعا آتی. نماز جنازہ میں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا ہمیں آتی نہیں، اور بعد میں بھی رسمن تکلفن ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن مانگتے مونگتے کچھ نہیں. عام طور پر تو میں نے دیکھا کہ بس وہ ہاتھ اٹھایا اس کو پھیر لیا منہ پہ سمجھے گیا بخشا گیا. حالانکہ ہمارے تو الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ جو دعائیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں ان دعاؤں کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. طریقہ آپ کا اختیار کرو. اب دیکھیے چھوٹا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کے لیے دعا رکھ سکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجعل لنا فرحتا، اے اللہ اس بچوں کا ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے. بظاہر تو ابھی غم ہے ہمیں اس کے جانے کا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ اسے خوشی کا ذریعہ بنا دے. اللہم اجعل لنا فرحتا وجعل لنا اجرا وذخرا، اس کو ہمارے لیے باعث اجر اور ذخیرہ بنا دے یا اللہ. وجعل لنا شافیا ومشفا، اس کو ہمارا سفارشی بنا دے. اے اللہ ہم نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے اپنے والدین کی سفارش کریں گے، تو اسے بھی ہمارا سفارشی بنا دیجیے. یہ لڑکے کے لیے، اگر کوئی بچی ہے تو اللہم اجعلہ کی جگہ اللہم اجعل ہا کر دیجیے. بس ہی اور شی جس طرح انگلش میں ہوتا ہے، اس طرح عربی کے اندر ہو اور ہا ہے. اللہم اجعل ہا لنا فرحتا وجعل حالنا اجرا وزخرا وجعل حالنا شافعه ومشفعه وشافعه ومشفعه اور یا لڑکی کے لیے شافعه ومشفعه تا آئے گی آخر میں بول. تو دیکھیے ترجمہ وہی ہوگا جو میں نے لڑکے کے لیے کیا. یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں. مرد اور عورت بالغ ہو تو دعا ایک ہی ہے, چاہے کوئی سی دعا پڑھ لیں. دعائیں بہت ساری سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بتلائیے بھائی, اسی لیے بتلائیے کہ سب مسلمان مل کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعائیں کریں. اب ہمیں یہ سنت تو یاد نہیں ہے, اس سنت کو تو ہم بھول چکے. اکثر کو دعائیں نہیں آتی, چاروں تقدیروں کو میں پڑھتے کیا یہ بھی نہیں آتا بیچاروں کو. الا ماشاء اللہ جو اللہ کے بندے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یقین انہیں آتی بھی, لیکن بہت سے ایسے جنہیں نہیں آتی اور اعتراض بھی وہی زیادہ کرتے ہیں. اعتراض وہ کرتا ہے جنہیں نہیں آتی. یہاں ایک دفعہ ایسے ہی ہوا, ایک صاحب کہنے لگے جی کیا حرج ہے دعا مانگنے میں بعد میں. میں نے کہا پہلے آپ مجھے وہ دعا سنا دیجیے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے, اس کا میں ترجمہ بھی آپ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے دعا میں. تو پھر جلد دے بھی مجھے دعا تو نہیں آتی. میں نے کہا جو کام کرنے کا وہ تو نے سیکھا نہیں, اور اس کے بعد ساری زندگی ہر نماز کے بعد کے ہر وقت دعا کرتے رہے, مقصد کی منع تھوڑی. لیکن چونکہ اس موقع پر ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی نماز جنازہ کا جب سلام پھیرتے تھے فوراً جنازہ کاندھوں پر لیا اور چل پڑتے صحابہ کرام. یہ طریقہ حضور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ہم اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور بدعت سے بچتے. تو بدعت کو سنت سمجھ لیا, سنت کو لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ وہ بدعت ہے اس کو جانتے ہی نہیں. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے, ایسی مثالیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ آگے کہ قیامت کے دن لوگ جو بدعت انجام نہیں دیں گے, سنت پر عمل کریں گے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک پہنچیں گے. اور جنہوں نے خدا نہ کرے بدعت کا راستہ اختیار کیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو باتیں کہیں گئی اخلاص کے ساتھ یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل بدعت سے ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں اہل سنت میں فرما. اے اللہ ہمارا شمار اہل سنت والجماعت میں فرما. اے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا, آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا. اے اللہ جن لوگوں نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اے اللہ اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اے اللہ صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم بہت گناہگار ہیں یا اللہ, اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں, ان کے والد بیمار ہیں, ان کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے, اور ان کی وجہ سے جو گھر والے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اور جو ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, جو رپورٹیں ہیں, تو ایسی ہو کہ جس سے دل خوش ہو جائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہر شر و فتنوں سے بچا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم میں, ہمارے گھر میں, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اپنے فضل و فضل خاص سے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے, عافیت والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ جو بچیاں بیمار ہیں, بعض نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان بچیوں کو صحت کامل عاجل عطا فرما. بعض ایسی گھرانے ہیں جن میں ڈلیوری کے کیسز ہونے والے ہیں, تو انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کیا دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مرحلے سے گزروا دے. اسی طریقے سے جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں, رشتے نہیں آتے, یا اللہ ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ جن جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے, آپس کی محبتیں عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, بغض و عداوت ہو تیری وجہ سے ہو. یا اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے بچا لیجیے, شیطانی راستوں سے بچا لیجیے, باطل طریقوں سے بچا لیجیے. ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا, مرتے دم تک اسلام پر, دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما, ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے, اپنے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو تیرے رحمت کا سبب بن جائیں. اے اللہ ہم تیرے رحمت کے مستحق بن جائیں. اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک سے بے حیائی کو, اے اللہ مہنگائی کو, قریانی کو, فحاشی کو, اے اللہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہماری بہنوں کو, بھائیوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمان جوان مردوں اور عورتوں سب کی اصلاح فرما دے, سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.